کہ چونکہ اللہ کا راستہ غیر محدود ہے اور انبیاء کو اور اولیاء اللہ کو ہر وقت ترقی ہوتی رہتی ہے، تو جب ایک درجہ سے دوسرے درجہ پر ان کو ترقی دی جاتی ہے تو پہلے درجے سے وہ استغفار کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی کیوں نہیں اس اعلیٰ مقام پر تھے۔ اس آیت میں مقصد طلب کرنے کی تعلیم تو ہے ہی، مگر اصل میں امت کو سکھانا ہے، بواسطہ پیغمبر امت کو سبق دیا جاتا ہے، ساتھ ہی ان کے قرب میں اور ان کے درجات میں بلندی بھی کرنا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا راستہ غیر محدود ہے اور اس کے غیر متناہی درجات ہیں، تو اعلیٰ کو دیکھ کر ادنا درجے سے استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے نماز کے بعد بھی استغفار کرنا ثابت ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صرف من صلاته استغفر ثلاثا، حالانکہ نماز تو عبادت ہے، عبادت کے بعد معافی مانگنے کے کیا معنی ہیں؟ یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ اے اللہ، آپ کی غیر محدود عظمت کا حق محدود قوت نبوت سے ادا نہیں ہوا، ہماری محدود پیغمبرانہ عبدیت سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نماز میں کوئی چوک ہو گئی، کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جو آپ کے اعلیٰ مقام کے لحاظ سے قابل مواخذہ ہو تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ تو پچھلے درجے سے استغفار کی تعلیم دی گئی کہ اب تک یہ مقام کیوں نہیں پایا، اور اس میں امتیوں کے لیے نجات کا راستہ ہے، کیونکہ دو ہی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مغفرت فرما دے اور اپنی رحمت سے جہنم سے نجات دے کر جنت دے دے تو کام بن گیا یا نہیں۔ تو اس دعا کو آج اس سفر کی آخری مجلس میں پیش کر رہا ہوں کہ اس کو برابر کثرت سے پڑھتے رہو۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں رب کیوں سکھایا، چونکہ پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور محبت سے معافی جلدی ہو جاتی ہے، ماں باپ سے معافی مانگیے تو جلدی معاف کر دیتے ہیں، محلے والوں سے معافی مانگو تو وہ نخرے دکھائیں گے، تو اگر کسی کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو اس سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی استغفار کرے کہ ہم سے کیوں ایسی چوک ہو گئی، تو جس کے حقوق میں کوتاہی ہوئی وہ بھی اللہ سے استغفار کرے کہ آپ کے بندوں کے قلب کو میری طرف سے بے انتفاقی جو ہو گئی وہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی، تو اللہ سے بھی معافی مانگے اور اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگ لے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اللہ سے معافی مانگنا ایسا عمل ہے کہ اس سے وہی درجہ مل جائے گا جو متقیوں کو ملتا ہے۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے گزرے ہیں جو متقی تھے، کبھی ان سے گناہ ہوا ہی نہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے جو وہ معافی مانگ لیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ دعا سکھائی، رب اغفر وارحم، اے میرے پالنے والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے جنان میں ناموں سے صرف نظر فرما کر رب ہی کیوں نازل فرمایا، تاکہ اللہ کے دریائے رحمت میں پرورش کا واسطہ دینے سے خاص جوش پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی پرورش کی برکت سے محبت فرماتے ہوئے ہم کو معاف فرما دیں، کیونکہ اگر محبت ہو تو مغفرت جلدی ملتی ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد مولانا شاہ عبد الغنی بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے دھو رہا تھا۔ خانقاہ کے پاس ایک تالاب تھا اور کافی نیچے تھا، مسجد اوپر بنی ہوئی تھی۔ اس دن حضرت نے فجر سے 9-10 بجے صبح تک عبادت کی ذکر و تلاوت معمولات ادا کیے، پھر اچانک دوڑے ہوئے آئے اور فرمایا، حکیم اختر، یہ مضمون جلدی لکھ لو، ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو الغفور الودود، کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اور بہت محبت کرنے والا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہاں یہ دو نام کیوں نازل ہوئے ہیں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو میرے جلد معاف کر دینے کا سبب کیا ہے؟ اور اسی زبان میں فرمایا کہ مارے میاں کے یعنی محبت کی وجہ سے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اے میرے بندے، تم اگر مغفرت مانگو تو میں تم کو جلد بخش دیتا ہوں، جلد معاف کر دیتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ مارے محبت سے۔ حدیث قدسی کی تعریف، بلکہ بعض وقت جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے بہت زیادہ روتا ہے تو اس کے رونے کی آواز کو اللہ تعالیٰ سارے عالم کی مخلوقات کی سبحان اللہ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی کی تعریف ہے، هو السلام الذي يبجمه النبي بلفظه وينسبه الى ربه۔ حدیث قدسی وہ کلام ہے جو نبی کی زبان مبارک سے نکلے، لیکن کلام نبوت کو نبی اللہ کی طرف مسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ ایسی حدیثوں کو اصطلاح محدثین میں حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لأمین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، گناہگاروں کے آہ و نالا، ان کا رونا اور آہ و زاری کرنا کہ اے اللہ معاف کر دیجیے، ہم دوزخ کا تحمل اور طاقت نہیں رکھتے، ہم کو معافی دے دیجیے۔ تو یہ رونا اور آہ و زاری کرنا، گڑ گڑا کر معافی مانگنا، اشک ندامت بہانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ساری دنیا کے سبحان اللہ کہنے سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ زجل المسبحین میں الف لام استدراک کا داخل کیا، یعنی ملائکہ کے سبحان اللہ سے سارے عالم کے سبحان اللہ سے زیادہ مجھے اپنے بندوں کی آہ و زاری اور استغفار میں گڑ گڑانا محبوب ہے۔ بندوں کی آہ و زاری کی محبوبیت کا سبب بھی محبت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رحمت اور محبت کا تعلق رکھتے ہیں، اور یہی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ کسی دنیاوی بادشاہ کے یہاں اگر استقبالیہ دیا جا رہا ہو، اس کی تعریف کی جا رہی ہو، وہاں کوئی آ کر رونے لگے تو پولیس والے اسے اٹھا لے جاتے ہیں، بادشاہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرے رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے، نکالو اس کو یہاں سے، کہہ دو کہ صبح آئے، اس وقت ہمارا استقبالیہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے استقبالیہ سے صرف نظر فرما کر اپنے گناہگار بندوں اور غلاموں کی آہ و زاری کو ترجیح دی۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے، وہ اپنے سبحان اللہ کے ہدایت جانے اور تعریفوں سے بے نیاز ہے۔ ایک دلیل اللہ نے میرے قلب میں بھی عطا فرمائی، جو شاید کتابوں میں آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، کہ بندہ جب آہ کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آہ کو اپنے اسم ذات میں سمجھ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آہ کو اپنے اسم ذات میں سمو لیا ہے۔ دیکھو، اللہ کو کھینچ کر کہو، اب آہ کہو تو اللہ میں ہماری آہ ہے یا نہیں، یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اصلی اللہ ہے، ورنہ جو جھوٹے خدا تھے ان کے ناموں میں ہماری آہ نہیں ہے۔ مثلا نمرود، شداد، رام چندر، گرو نانک وغیرہ جتنے لوگوں نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا، کسی کے نام میں ہماری آہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے طبی طور پر انتظام کیا کہ اپنا نام کسی کو رکھنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے باطل خداؤں کو ذہنی طور پر اس طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنا نام اللہ رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کا تدبیری انتظام ہے۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یونی نام ہوتا ہے۔ تدبیری انتظام جسے کہتے ہیں، اس کی ایک مثال اور سن لو۔ جیسے اللہ نے اپنے حاجیوں کے لیے مکہ شریف کے پہاڑوں پر درختوں کے نظارے نہیں رکھے کہ جب میرے عاشق یہاں آئیں تو ایسا نہ ہو کہ کیمرہ لے کر درختوں میں پڑے رہیں، اس لیے وہاں درخت رکھے ہی نہیں تاکہ میرے حاجی خالق الاشجار کو ساتھ لیے رہیں، شجر کے پاس ہی نہ رہیں، لہذا مکہ مکرمہ کو شجر میدان رکھا۔ ان پہاڑوں پر سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جراثیم بھی پیدا نہیں ہوتے۔ مینا اور مزدلفہ میں کالے کالے پہاڑ ہیں، حج کے زمانے میں جب لاکھوں کی تعداد میں قربانی ہوتی ہے اور خون اور اوجڑی پھینکی جاتی ہے، تو اگر وہاں سبزہ ہوتا تو رطوبت بھی ہوگی، اور رطوبت میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں، تو ہر طرف کالوا ہیضہ پھیل جاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے پہاڑ لوہے کی طرح کالا اور گرم رکھا کہ 10 لاکھ کی اوجڑی ہوں تو لاکھ جلا کر راک کر دیں گے۔ ہر پہاڑ بزبان حال یہ پڑتا ہے، جلا کے خاک نہ کر دوں تو نام نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تکمیلی انتظام فرما دیا. اب جدید تحقیق یہ ہے کہ درختوں سے دن میں آکسیجن نکلتی ہے جو انسانوں کے لیے مفید ہے, اور رات کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں جو صحت کے لیے مضر ہے. تو بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر درخت ہوتے تو آکسیجن ملتی. اس کا جواب بھی سن لو کہ اگر وہاں درخت ہوتے تو صبح تو آکسیجن ملتی, مگر رات کو مغرب کے بعد جتنے درخت ہوتے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے. آکسیجن تو مفید ہے جو درختوں کے پتوں سے صبح صبح نکلتی ہے, اس لیے اس لیے عتیقہ حضرات صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا بتاتے ہیں. لیکن یہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شام کو کسی جنگل میں یا درخت کے نیچے نہیں سونا چاہیے, ورنہ رات بھر کاربن ڈائی آکسائڈ تمہیں بیمار کر دے گی. گویا اس کے معنی یہ ہیں کہ آکسیجن والے درختوں کے ساتھ صبح سے رہو اور رات کے وہاں سے دور بھاگو. تو اللہ کو اپنے غلاموں کو کعبہ سے دور بھگانا منظور نہیں ہوا, بلکہ قدرتی آکسیجن اسی حد تھی کہ درختوں کی حاجت ہی نہ رہے. کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم صبح صبح تو درختوں سے آکسیجن لو اور شام ہو جائے تو ایک دو تین گھوم چکر ہو جاؤ, کعبہ چھوڑ کے دو تین میل بھاگ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تقاضی ہوئی کہ رات و دین میرے بندے مجھ سے چپٹے رہے. جیسے ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ میری آغوش محبت سے الگ ہو, یہ غیبی انتظام ہے. انہی تکوینی امور میں ہجرت مدینہ کے کچھ راز عرض کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے میرے دل میں عطا فرمائے. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت کا جو حکم ہوا اس میں کیا کیا راز ہیں. نمبر ایک, وطن کی معبودیت ختم ہو گئی کیونکہ لوگ اپنے وطن کو محبوب معبود سمجھتے ہیں کہ گھر کیسے چھوڑو. نمبر دو, ہجرت نے قیامت تک کے لیے سبق دے دیا کہ اسلام کمپیوٹرائز ثواب کے جوڑ باقی بہی کھاتے کا نام نہیں ہے. اسلام بزنس نہیں ہے, اسلام محبت اور اللہ پر فدا ہونے کا نام ہے, اللہ پر جان دینے کا نام ہے. یہ مت سوچو کہ یہاں میں مکہ میں 100,000 کا ثواب ہے اور مسجد نبوی میں 50,000 کا, بس جو اللہ کا حکم ہے اسے مان لو. صحابہ نے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں حساب نہیں دیکھا کہ 100,000 کا ثواب چھوڑ کر 50,000 پر کیسے راضی ہوں. کیا کسی صحابی نے یہ بات کہی؟ زمزم جیسی مبارک چیز کو بھی چھوڑ دیا اور سب کے سب نے ہجرت کر لی. معلوم ہوا کہ جہاں اللہ ملتا ہے وہاں تبرکات کی کوئی قیمت نہیں ہے. حکم ہو گیا کہ جاؤ اللہ کو حاضر کرو, گھر سے زیادہ گھر والے کو پیار کرو, کعبے سے زیادہ کعبے والے سے محبت کرو. بتاؤ اگر عرفات کے دن 9 تاریخ کو سب حاجی کہیں کہ ہم تو اللہ کا گھر نہیں چھوڑیں گے تو کیا ان کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ اب مالک کا حکم یہی ہے کہ کعبہ چھوڑو اور عرفات پہنچو. لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو میرا درجہ نہ ملے, کعبے کو بھی وہ درجہ نہ ملے جو میری عظمتوں کا حق ہے. اس لیے جاؤ عرفات کے میدان میں, آج ہم تمہیں جنگلوں میں ملیں گے, آج ہم کعبہ میں تمہیں نہیں ملیں گے. آج ہمارا پڑاؤ, ہماری سلطانیت کا ظہور اور حج کا قبول عرفات کے جنگل میں ہوگا. اس کو سمجھو, اسلام عشق و محبت سکھاتا ہے, اس کے بعد وفاداری بھی سکھاتا ہے. جب ہجرت ہو گئی اور بعد میں مکہ شریف بھی فتح ہو گیا تو انصار صحابہ کو وسط سے آنا شروع ہو گئے, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں نہ رہ جائیں. ناجرت الی اللہ و الیکم ای الی فالمحیا محیاکم والممات مماتکم ای لا افارقکم حیا ولا میتا قالوا والله ما قلنا الا ذنا بالله ورسوله ای شحا وبطنا من شرف الجوار وصحبته قال في فيديو خشيه ان يفوتنا فيناله غيرنا وان ينتقل من بلدتنا الى بلدته. عرض کیا کہ ہمارے دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ اب کہیں آپ یہی نہ رہ جائیں، مکہ شریف میں آپ کو اپنا وطن عزیز یاد آ جائے، اب تو موانے سب ختم ہو گئے، تو کہیں آپ یہاں گھر نہ بنا لیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے ہماری اولادیں لے لیں، بیویوں کو جہاد میں بیوہ کروا دیں اور بچوں کو یتیم کرا دیں، ہمیں سب منظور ہے، لیکن ہم لوگ آپ پر انتہائی بکیل ہیں۔ یہ لفظ بکیل کا زبردست استعمال ہے کہ ہم آپ پر سخی ہیں، نہیں ہیں کہ ہم آپ پر سخی نہیں ہیں، ہم آپ پر کنجوس ہیں، ہم آپ کے مدینہ شریف لے جائیں، ہم آپ کو مدینہ شریف لے جائیں گے، یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ بتائیے یہاں پر بخل کا کیسا استعمال ہوا؟ عربی زبان کی بلاغت کی انتہا ہے کہ ہم آپ پر سخی نہیں ہو سکتے، ہم آپ پر انتہائی بخیل ہیں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان رکھ دو، میں نے ہجرت وحی الہی سے کی ہے اور وحی نہیں آ رہی ہے کہ مہاجرین جنہوں نے کفار کے مظالم کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کی تھی، مکہ فتح ہو گیا تو سب واپس آ گئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وفاداری سکھائی ہے، یہ نہیں کہ جب مکہ والے ستا رہے تھے تو بھاگ کر مدینہ چلے گئے اور جب مکہ فتح ہو گیا تو واپس آ گئے اور انصار مدینہ کو چھوڑ دیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مکہ آنے کو منع کر دیا کہ اب مکہ شریف کو فتح ہو گیا، مگر اپنے وطن میں دوبارہ کوئی گھر نہ بنائے۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔